السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے بھیجے گئے سوالات پر مبنی ہے جو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں جو آڈینس موجود ہے ان سے بھی ہم کچھ سوالات لیں گے. تو آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے کہ آپ نے اپنے کسی پچھلے پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ جب یونان کے فلسفے سے متاثر ہوئے تو تصوف جو ہے وہ وجود میں آیا، تو وہ یونان کے فلسفے سے کیوں متاثر ہوئے؟ کیا اس وقت اسلامی تعلیمات نہیں تھیں ان کے سامنے؟
نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ انسان دنیا میں جب حقائق کا ادراک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس نے دو طریقے اختیار کیے. ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے، عقل ظاہرہ حواس پر اعتماد کر کے، اور جو علم اس کے پاس اندر ہے اس کا خارج کی دنیا سے ربط پیدا کر کے انفر کرتی ہے. تو یہ سوچا گیا کہ اس ذریعے سے ہم اصل حقائق تک پہنچ جائیں گے. یہ جو انسان کا سارا عمل ہے اس کو فلسفے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بہت بڑے بڑے لوگ یونان میں پیدا ہوئے. مسلمان اس کے بعد دنیا میں آیا تو اس وقت یونانی فلسفے کا بہت غلبہ تھا. اس سے متاثر ہو کر جو چیز پیدا ہوئی، میں نے تصوف نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا وہ علم کلام ہے اور اس کے ماہرین متکلمین کہلاتے ہیں. صوفیانہ مذاہب، ان کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان ہے. گوتم بدھ سب سے بڑا آدمی ہے جو صوفیانہ مذاہب کے علمبردار کی حیثیت سے پیدا ہوا. صوفیانہ مذاہب میں حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ آپ کے باطن تک رسائی ہے. باطن تک رسائی کے لیے کچھ مشقیں کی جاتی ہیں، کچھ ریاستیں کی جاتی ہیں، چلے کھینچے جاتے ہیں، جس کو آپ بدھ مت میں دیکھتے ہیں نروان حاصل ہو گیا سے تعبیر کرتے ہیں. مسلمان جب اس سے متاثر ہوئے تو جو چیز وجود میں آئی وہ تصوف ہے.
اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جو اس ذرا تفصیل طلب ہے کہ آپ جب قرآن مجید کے آیات کی جب تشریح فرماتے ہیں تو بعض مقامات پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کا منشا چونکہ یہ ہے، لہذا اس کو عین پر نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کے منشا کو دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر عورت کی عدت کا معاملہ ہے تو آپ ان کا دیکھتے ہیں کہ منشا کیا ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو روزے کے متعلق قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اس کا منشا صرف تقوی کا حصول ہے اور تقوی کا حصول میں کسی اور ذریعے سے بھی حاصل کر سکتا ہوں تو پھر مجھے روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ عین پر حکم ہوگا یا اس کے منشا پر ہوگا؟
نہیں، اس میں بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں. دیکھیے، عین پر حکم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ جوا اور یہ شراب یہ گندے شیطانی کام ہے، ان سے اجتناب کرو. اب اس میں لفظ خمر آیا ہے. خمر عربی زبان میں انگور کی شراب کو کہتے ہیں. تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیا انگور کی شراب کے بارے میں کہی ہے یا اس سے مقصود نشے سے لوگوں کو روکنا ہے. یعنی عین اور حقیقت کی جو بحث پیدا ہوتی ہے وہ یہاں پیدا ہوتی ہے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے. کیا وہ یہ چاہتے ہیں؟ عقل یہی کہتی ہے، علم یہی کہتا ہے. کسی آدمی کو اگر یہ بات بتائی جائے تو یہی معقول سمجھی جائے گی. یہ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے. تو عین اور حقیقت کی بحث یہاں پیدا ہوتی ہے. منشا کا تعلق تو اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو سامنے رکھ رہے ہیں. تو آپ نے جو عدت کی مثال دی ہے وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ منشا ہم متعین کر رہے ہیں. قرآن مجید نے اس کو خود بیان کر دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ عدت کا حکم کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے، اس کی پابندی کیوں ضروری ہے، اور پھر یہ بتا دیا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں یہ پابندی اٹھ جاتی ہے. تو اس میں بالکل صاف طریقے سے واضح کر دیا. پھر اسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا. چنانچہ کئی مرتبہ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت صبیہ رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں جب وضع حمل ہو گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آپ پر عدت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن مجید نے سورہ احزاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر مرد و عورت کی ملاقات نہیں ہوئی ہے تو پھر عدت کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس طریقے سے خود قرآن مجید اپنی بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس کے پیش نظر کیا چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں یا آپ اس کا منشا متعین کر دیں گے. یہ وہ خود بتائے گا کہ وہ کوئی حکم دے رہا ہے، اس سے اس کا مقصود کیا ہے. کیا وہاں پر یہ مقصود ہے کہ آپ صرف انگور کی شراب سے رک جائیں، یا اس میں پیش نظر یہ ہے کہ نشہ کرنے والی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ بڑی سادہ بحث ہے، اس میں کوئی کبھی اہل علم کو تردد نہیں پیش آتا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں میں روکا گیا ہے، جن کی ممانعت کی گئی ہے، بحث وہاں پیدا ہوگی حقیقت میں اور عین میں. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے بحث وہاں پیدا نہیں ہو سکتی.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بطور اصول کسی چیز سے روکا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ سچ بولیے، اور جھوٹ نہ بولیے، دیانتداری اختیار کیجیے، بددیانتی اختیار نہ کیجیے. یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. جب آپ کو کسی متعین شے کا جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا کیا روکا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے یہ آپ گلاس میں جب پانی نہیں پیئیں گے، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں روکنے کا منشا کیا ہے. یعنی اس پانی میں کوئی چیز ہے، پانی بجائے خود کوئی قابل اعتراض چیز ہے. تو یہ سوال اصل میں اس طرح کی اشیاء میں پیدا ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پیدا نہیں ہو جاتا. عدت کے معاملے کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. عدت قرآن مجید کا اپنا حکم ہے اور اس نے خود بتایا ہے کہ وہ حکم کیوں دیا گیا ہے، جگہ جگہ اس کی وضاحت کی ہے. اس کے لیے مجھے یا آپ کو منشا متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
اچھا، اسی سے متصل ایک کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں تو یہ کہتا ہے کہ روزے کی جو وجہ بتا رہا ہے وہ یہ حکمت بتا رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اسی سورہ بقرہ میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ ہدل للمتقین کہہ کر جو متقین کی تعریف بیان کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے مال میں سے انفاق کرتے ہیں. اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب متقی جو ہے وہ بغیر روزے کے ان کریکٹرسٹک کا ہو تب بھی وہ متقی ہو سکتا ہے.
دیکھیے، متقی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، مجھے ایک دن اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. لہذا میں اپنی زندگی اب اس طریقے سے بسر کروں گا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، جواب دہی کے موقع پر میرے اوپر کوئی الزام نہ آئے، میری زندگی پاکیزگی کا نمونہ ہو تاکہ میں اپنے پروردگار کو منہ دکھا سکوں. تو ظاہر ہے کہ تقوی اس کیفیت اور اس احساس کا نام ہے. یہ کیفیت اور احساس جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ظہور ہوتا ہے. تو قرآن مجید سورہ بقرہ کی ابتدا میں تو اصل میں صحابہ کرام کا ایک نقشہ سامنے ہمارے رکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے. اس سے ہدایت جن لوگوں نے پائی ہے یہ دیکھو وہ کون لوگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں وہی چیزیں بیان کی جائیں گی جن چیزوں کی صورت میں اس کا ظہور ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اس کا ظہور ہو سکتا ہے اس کو اس فہرست میں شامل کرنا ضروری ہے. یعنی ایک آدمی کے اندر اگر خدا ترسی ہے، خدا خوفی ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، کبھی اس کا ظہور لوگوں کے ساتھ محبت کرنے میں ہوگا، کبھی کسی کے کام آنے میں ہوگا، کبھی خدمت کرنے میں ہوگا، کبھی اپنا مال خرچ کرنے میں ہوگا، کبھی نماز کے لیے حاضر ہو جانے میں ہوگا، کبھی کسی شخص کا ہاتھ پکڑ لینے میں ہوگا، اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں میں. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر یہ خدا خوفی پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر اس کی تربیت کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ جو عبادات ہیں یہ خدا بتاتا ہے، یعنی یہ اس اصول پر نہیں اختیار کی جاتی. یہ چونکہ خدا اور بندے کا باہمی تعلق ہے کہ میں خود طے کر لوں گا کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے تعلق کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں. چنانچہ عبادات محل اجتہاد نہیں ہوتی، ان میں میں یا آپ اپنی طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. یہ زندگی کے معاملات ہیں جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا کس چیز سے تعلق ہے، اس میں منشا کیا ہے، کیا چیز ہے. ہمارے فقہا اور علماء بھی اس پہ بڑی واضح تقسیم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تعبدی امور ہے، یعنی اللہ اور بندے کے تعلق سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں ہمارے لیے کوئی مقام اجتہاد نہیں ہے. وہ چیزیں جن کا تعلق معاملات سے ہے ان میں البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکم کیا ہے، منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، کیا چیز پیش نظر ہے، متکلم بات کیوں کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں وہاں دیکھی جاتی ہیں. اور یہ تمام مسلمان امت دیکھتی رہی ہے، اس میں میں نے کوئی تنہا جسارت نہیں کی.
السلام علیکم سر. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو پہلے استخارہ کرا لیا جائے، تو جس طرح شادی کا معاملہ ہوتا ہے یا تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے استخارہ کروا لیا جائے. تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بار استخارہ صحیح آئے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پتہ چل جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ اس مطابق چلتے ہیں اور وہ زندگی نہیں اچھی گزرتی یا ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں، استخارے کے بارے میں رسول پاک نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں پیغام دیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟
استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یہ معاملہ میں کرنے لگا ہوں یا یہ فیصلہ میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اس خیر کو میرے لیے نمایاں کر دے. یہ دعا ہے. عربی زبان میں استخارے کا مطلب ہے خیر چاہنا، بلائی چاہنا. یہ آپ خدا سے دعا کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت دعائیں سکھائی ہیں، یعنی ہم اپنے رب سے کیسے مانگیں، مصیبت میں کس طرح دعا مانگیں، صبح اٹھ کر کیا دعا مانگیں، رات سوتے وقت کیا دعا کریں. تو دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جس میں اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو کوئی مشکل فیصلہ درپیش ہے تو آپ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں. تو جس طرح باقی دعائیں کی جاتی ہیں اسی طرح یہ دعا کی جاتی ہے، کرائی نہیں جاتی، کی جاتی ہے۔ یہ دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن فیصلہ ہمیشہ علم اور عقل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
جاوید صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ کرائی نہیں جاتی، کی جاتی ہیں دعائیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جس کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، والدین ہیں، کوئی اور ہے، اس سے ہم درخواست کریں دعا کے لیے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا؟ تو یہ بھی تو دراصل دعا کروائی ہی جا رہی ہے نا۔
استخارے میں آپ یہ کرتے ہیں تو یہ کہہ کے گھر واپس آ جائیے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا خیر کی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی عمل ہے جو ہونا ہے، رات کو ایک خواب آنا، بلکہ اب تو رات کا انتظار بھی نہیں ہوتا، ادھر آپ درخواست پیش کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد خواب بھی آ جاتا ہے اور آپ کو جواب بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو محض دکانداری ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی دعا آپ خود کریں، آپ کسی دوسرے سے بھی کہیں گے میرے لیے دعا کیجیے گا، تو یہ درخواست آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو تصور استخارے کا بن گیا ہے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہیں موجود نہیں ہے، یہ معلوم نہیں کہاں سے ہماری امت پر نازل ہو گیا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگ بعض اوقات بہت غلط فیصلے کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے اپنے احساسات خواب کی صورت میں یا کسی اور اشارے کی صورت میں ان کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت احمقانہ نوعیت کے اقدامات کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جتنی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسی پر رہنا چاہیے، یہ اللہ سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بہت سی دعائیں روز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی دعا کو قبولیت بخشتے ہیں اگر ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اگر نہیں بخشتے تو اسی میں ہمارے لیے حکمت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ممکن ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کے علم میں کوئی اچھی بات آ جائے، ممکن ہے کوئی اطلاع آپ کو مل جائے، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جائے جس کی بنیاد پر آپ ایک اچھا فیصلہ کر سکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی خواب آپ کو آ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہر دعا کے بارے میں ہو سکتی ہیں۔ استخارہ محض اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہنے کی دعا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ استخارہ کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس دعا کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس دعا کو نکال کے ذرا ترجمہ پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا بات کہی گئی۔
جی،
میرا سوال یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے اور قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟
قسم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے، اور توڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ قسم اصل میں اللہ کو گواہ ٹھہرانا ہے۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے اس کام پر یا میری اس بات پر اللہ گواہ ہو، تو اللہ کی گواہی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اللہ ہی کی قسم کھائی جائے گی کسی کو اعتماد دلانے کے لیے، کسی موقع پر اپنا کوئی بیان دینے کے لیے۔ ظاہر ہے قسم کھانے کی وجہ ہوگی نا، بغیر وجہ کے جو قسم کھائی جاتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ لغم قسمیں ہوتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کوئی معاخذہ نہیں کرتے، لیکن یہ توجہ دلا دی ہے کہ یہ بالکل ایک بیہودہ کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم جب سنجیدگی کے ساتھ قسم کھا کے آپ کوئی عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں، اور پھر اس قسم کو توڑنا پڑ جائے، تو اس کے اوپر پھر روزوں کا اور غلام آزاد کرنے کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی آپ کو روزے رکھنے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا آپ کو روزے رکھنے ہوتے ہیں۔
جی، اور کوئی کوئسچن ہے؟
جی، میرا سوال یہ ہے کہ جزیہ کیا ہے، اور کیا یہ صرف اسلام کا ہی طریقہ ہے یا اس سے پہلے بھی حکمران اسے اپنی رعایا سے وصول کرتے تھے؟
جزیہ کیا ہے جاوید صاحب، اور جزیہ کیا اسلام کا حکم ہے یا اس سے پہلے بھی حکمران یہ وصول کیا کرتے تھے اپنے لوگوں سے؟
ان کے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ لفظ جزیہ ہے، یہ در حقیقت کسی قوم کو جب محکوم بنا کے اس کو محکومی کی سزا دی جاتی ہے تو اس پر عائد کیا جاتا تھا۔ اب نہ کسی کے محکوم بنانے کا سوال ہے، نہ یہ کوئی اسلام کا حکم ہے، یہ جزیہ اس وقت تھا جبکہ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دی، اس کے بعد ان کو اللہ نے سزا دی، سزا کے طور پر جن قوموں کے اوپر جزیہ عائد کیا گیا، گویا ایک رقم عائد کر دی گئی، وہ محکومی کی علامت تھی۔ تو یہ حکم اللہ کے پیغمبری کے ساتھ خاص تھا، ہم یا آپ اب کسی پر نہ جزیہ عائد کر سکتے ہیں نہ کسی کو محکوم بنا سکتے ہیں۔
السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے اور ساتھ ماشاءاللہ نہیں بولتا، تو چیز کا نقصان اگر واقع ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، تو کیا نظر واقع ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور اگر نہیں ایگزسٹ کرتی تو پھر نقصان کیسے ہو جاتا ہے؟
یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، ماشاءاللہ کا مطلب ہے جو اللہ چاہے۔ تو یہ در حقیقت ہمارے ایمان کا اظہار ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یعنی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں، میں کہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے کوئی عزم کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کا اذن ہوگا، اس کی اجازت ہوگی، وہ موضوع سمجھے گا، وہ مجھے صحت دے گا، تندرستی دے گا، میں یہ کام کر لوں گا۔ تو یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی منتر نہ سمجھے کہ آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا، آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا، اس کے بعد کوئی افتاد نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے، آپ یہ اظہار کرتے ہیں. یہ دنیا کچھ قوانین پر چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیے، اور یہ بھی ضرور کہیے یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے کہ اگر پروردگار چاہے گا تو یہ کام ہوگا، یہ انشاءاللہ ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، جب اللہ کا کوئی کرم آپ پر ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ بھی ضرور کہیے. بہت پاکیزہ کلمہ ہے، لیکن پھر عرض کر دوں کہ یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے، کوئی منتر نہیں.
جاوید صاحب، ایک کوشچن کا ان کا دوسرا جو پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ نظر بد کوئی چیز ہوتی ہے، نظر لگ جانا کچھ ہوتا ہے؟
اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مذہب یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے. یہ لوگوں کا تجربہ ہے، اور قدیم زمانے سے لوگ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں. ہم آج بھی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنا علم ہے، جس کو آپ سائنس کہتے ہیں، یہ پہلے مرحلے میں اسی طرح کے تصورات سے شروع ہوتا ہے. یعنی لوگ اپنے تجربے مشاہدے کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کو بیان کرتے ہیں، پھر تجربے اور مشاہدے سے یا اس کی تصدیق ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس کی تکذیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کا مشاہدہ لوگوں کا ہے کہ انسان کی نفسیات پر بعض اوقات جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز اثر انداز ہو جاتی ہے. یہ اب ہم جانتے ہیں، یعنی جدید علم کی روشنی میں بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. کس کس پہلو سے اثر انداز ہوتی ہیں، ابھی سائنس کی میز پر آ کر یہ چیزیں ایک حقیقت نہیں بنی ہیں. تو اس وجہ سے بس زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ انسان کی نظر، اس کے دیکھنے کا انداز، یہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہو. ایسے تمام معاملات میں جن میں ہم حتمی طور پر کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں ایک طرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کا کوئی علاج کر سکتے ہیں ہمارے علم میں تو ضرور کریں. علاج بھی امکانات ہی پر کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ سے بھی دعا کریں اور یہ درخواست کریں کہ اس کا اگر کوئی برا اثر ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو اتنی بات ہے بس، یعنی یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام مشاہدے کی بات ہے. عربوں کے بھی مشاہدات تھے، ہمارے بھی مشاہدات.
یہاں کوئی کوشچن ہے آپ کا؟
السلام علیکم سر. سر، ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ویسٹ بہت اثر انداز ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ کنسیپٹ یا یہ پرسیپشن لیا جاتا ہے کہ ان کی طرح کے سٹائلز، فیشنز یا پھر ان کی جو شکل و شباہت ہے اسے اڈاپٹ کرنا ایک غیر پسندیدہ عمل ہے. تو میرا کوشچن یہ کہ سر، یہ کس حد تک ٹھیک ہے، اور اگر یہ پاسبل ہے تو پھر کس حد تک ہم وہ سٹائلز اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا پھر بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟
ہمارا مذہب کچھ اقدار کی ہمیں پابندی کی تلقین کرتا ہے، کچھ ایمانیات ہیں جو ہمارے لیے متعین کرتا ہے، اخلاقی اصول ہیں جن اصولوں کی تلقین کرتا ہے، کچھ احکام اس نے دے دیے ہیں جس کو قانون یا شریعت کہا جاتا ہے، ان کی پابندی کیجیے. اس طرح کی چیزوں کو مذہب میں موضوع نہیں بنایا گیا. دنیا میں انسان جیتا ہے وہ اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. مسلمان اگر آپ ان کے اس دور کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عرب سے چلے تھے، تو عرب کیا لباس پہنتے تھے، عرب کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، عرب کا رہن سہن کیا تھا، وہی ان کا رہن سہن تھا، وہی ان کا لباس تھا، وہی ان کے آداب زندگی تھے. وہ عجم میں آئے، انہوں نے بہت سی چیزیں ایران سے سیکھیں، اس زمانے کی تہذیب، اس زمانے کا رہن سہن، ان کے مکانات، اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے ان پر اثرات ہوئے. وہ وہاں سے ہندوستان آئے، ہندوستان میں ان کی بڑی سلطنت قائم ہوئی. کم و بیش 1000 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے. یہاں پر بھی بہت سے رسوم، روایات اور ثقافتی چیزیں ان کو انہوں نے اختیار کر لیا. اس وقت دنیا ایک ٹیکنالوجی کا انقلاب آ گیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ ایک گاؤں بن کے رہ گئے ہیں. اب تو ایک واقعہ جو ہے وہ امریکہ کے کسی دور دراز قصبے میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہاں کے لوگ اس سے واقف ہوں، ہم اس سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اب لباس، رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، مکان بنانے، شہروں کو تعمیر کرنے، تہذیب، ثقافت کے بے شمار پہلو ہیں جو اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ان کو لوگ اپنائیں گے بھی، ان کو اختیار بھی کریں گے. اسلام کا اپروچ یہاں سے نہیں ہے. وہ آپ سے یہ کہے گا کہ وہ چیزیں جن کا تعلق اس کی تعلیمات و ہدایات سے ہے، انہیں آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار سے کسی حال میں دستبردار نہ ہوں. یہ چیزیں ہیں جو اسلام میں مطلوب ہیں، اور ان کو بالکل متعین طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے. عبادات میں کیا چیزیں ہیں وہ بھی واضح کر دی گئی ہیں، اور اخلاق میں اور قانون میں کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے ان کو بھی بالکل واضح کر دیا گیا ہے. اگر آپ تہذیب کی سطح پر دیکھیں تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ 3 ہی چیزیں ہیں جن کو در حقیقت ہماری تہذیبی اقدار کی حیثیت حاصل ہے. ایک یہ کہ ہمیں ہر حال میں حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنا ہے. یعنی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. ماں باپ کی کیا حیثیت ہے، استاد کی کیا حیثیت ہے، شوہر کی کیا حیثیت ہے، بیوی کی کیا حیثیت ہے، اس میں مراتب کا فرق رکھا گیا ہے. یعنی تمام انسان انسان ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، لیکن مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں. ماں باپ کا مرتبہ بہت غیر معمولی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کا ذکر کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد وہی ہیں کہ جن کو سب سے بڑھ کر ہمارے ادب اور احترام کا مستحق قرار دیا گیا ہے. تو یہ جو حفظ مراتب ہے یعنی مراتب ہر حال میں قائم رہے, خاندان کا نظم اپنے اسی پہلو کے ساتھ لوگوں کو ملحوظ رہے, یہ پہلی چیز ہے. دوسری حفظ فروج ہے, یعنی ہمارے ہاں بدکاری کو ایک بدترین جرم قرار دیا گیا ہے. بدکاری اور اس کے عوامل کے آدمی قریب نہ جائے اور اپنے آپ کو عفت اور پاکیزگی کی زندگی کا عادی رکھے, یہ چیز دوسری چیز ہے. اور تیسرے یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہیں ہوں گے, ہم بلائی کی باتوں کی لوگوں کو تلقین کریں گے اور برائی کی باتوں سے روکیں گے. برائی کی باتیں کیا ہیں؟ کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے, کوئی کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرے, جنسی معاملات کے بارے میں حدود کا خیال رکھا جائے. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کو ہماری تہذیبی شناخت یا ہماری تہذیبی اقدار کی حیثیت حاصل ہے.
السلام علیکم. کیا اسلام میں اپنے خون کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟
ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اخلاقیات ہمیں بتائی ہیں ان میں ایک بنیادی چیز, انتہائی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے, یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. بلکہ جو بنیادی اخلاقیات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں اور آپ جس آیت میں وہ بیان کی گئی ہیں ہر جمعے کو اسے سنتے ہیں, وہ ہمارے جمعے کے خطبے کا حصہ بنا دی گئی ہے. اس میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مثبت اخلاقیات تین ہی ہیں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں شریک کرنے کا حکم دیتا ہے. تو رشتہ داروں کا ہم پر حق قائم ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے مال میں ان کو شریک کریں, اگر وہ غریب ہیں تو ان کی غربت کا احساس رکھیں. یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. تو قطع تعلقی تو بہت بڑی بات ہے, ہمیں تو مثبت طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں, یعنی ان کے حقوق ادا کریں, ان کے تعلقات کا پاس کریں, ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہمدردی اور محبت کا ہو. ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے آپ کو اچھا رد عمل نہیں ملتا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا زیادتی کر ڈالتا ہے آپ کے ساتھ. اس طرح کی اگر کسی نے زیادتی کیا تو صبر سے کام لیں, جو ضروری حقوق ہیں اس کو ہر حال میں ادا کرتے رہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ پابندی دین نہیں لگاتا کہ اب آپ بہت خوش دلی کے ساتھ ضرور ملیں بھی اور جائیں بھی اور بیٹھیں بھی اور گپ شپ بھی کریں. آپ ایک فاصلہ رکھتے ہوئے حقوق ضرور ادا کیجئے. قطع تعلقی کر لینا, منہ پھیر لینا, الیک سلیک کرنے سے اجتناب کرنا, یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. یہ نہ دوستوں کے ساتھ کرنا چاہیے, نہ انسانوں کے ساتھ کرنا چاہیے, نہ رشتہ داروں کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ تعلقات کی سطح تو طے کر سکتے ہیں, زیادہ ملنا ملانا ہوگا, بہت آنا جانا ہوگا, آپ خوشی غمی میں بہت محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, آپ حقوق کی ادائیگی تک, حقوق کو ادا کرنے تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. بس ان دونوں کے درمیان انتخاب ہے, چھوڑ دینے کا تو کسی حال میں بھی حق نہیں.
جاوید صاحب, اگر یہ اس بات کا یقین ہو, یقین کی حد تک اس بات کا امکان ہو کہ جس رشتہ دار کے ساتھ آپ تعلق رکھنے جا رہے ہیں وہاں سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے, وہ کوئی ضرر پہنچائیں گے آپ کو, تب بھی نہیں کر سکتے ہم؟
نقصان سے بچنے کی کوشش کیجئے, لیکن دیکھیے جس چیز کو میں حقوق کہتا ہوں, اگر فرض کر لیجیے کہ آپ کو نقصان کا اندیشہ بھی ہے اور اس پہ کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی افتاد آ گئی ہے, وہ بھوکا ہے اور آپ کے پاس روٹی موجود ہے تو آپ کو دینی چاہیے نا. یعنی نقصان کے اندیشے سے آپ ان حقوق سے تو اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. اچھا, اسی طریقے سے اگر کوئی غمی کا موقع ہے, کسی کے ہاں کوئی وفات ہو گئی ہے, کوئی بیمار ہے, اس کی تیمارداری ہے, اس کا بھی نقصان یا فائدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کسی کی خوشی میں شریک ہونا ہے, اس میں بھی جائیے, چند لمحوں کے لیے جائیے, بیٹھیے, مبارک دیجیے, واپس آ جائیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کا حق ہے اور آپ کا فرض بھی ہے. ان چیزوں کے معاملے میں تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. البتہ آپ آگے بڑھ کے تعلقات رکھیں, اعتماد کریں, یہ چیزیں ہیں کہ جس میں بعض اوقات دوسرے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. اس کا پابند اللہ نے آپ کو نہیں کیا, یہ حالات کے لحاظ سے ہیں اور اسی کے لحاظ سے ان کا فیصلہ بھی کرنا چاہیے.
صحیح. جاوید صاحب, 72 فرقوں والی جو روایت ہے اس کی کیا سند ہے؟
دیکھیے, یہ تو ایک بالکل حقیقی چیز ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے اگر کسی روایت میں بھی یہ متنبع کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں, تم اس وقت تو ایک امت ہو, محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہو, تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے بڑی الفت, بڑی محبت پیدا کر دی ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے نا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ میں نے تمہارے اندر بڑا اخوت کا جذبہ پیدا کر دیا, اللہ فبین قلوبکم. تو یہ چیز پائیدار نہیں رہے گی, کچھ وقت آئے گا جس کے بعد فرقے بھی ہوں گے, مکاتب فکر بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے 72-73 کتنے ہی بن جائیں. تو یہ تنبیہ کی ایک چیز ہے, ظاہر ہے کہ وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہو گیا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کو فرقہ بندی کرنی ہے.
فرقہ بندی, فرقہ ناجیہ ہوگا ان میں,
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ فرقہ کہاں پایا جائے گا، کیا ان فرقوں کے نام میں پایا جائے گا؟ میرا اپنا احساس تو یہ ہے کہ ہر گروہ ہر فرقے کے اندر ایسے نفوس ہوتے ہیں جو بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، جو بڑے اخلاص سے دین کو سمجھتے ہیں، جو بہرحال جتنا علم ان کو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر یہ کوئی فرقہ ہونا ہے تو یہ سبھی میں پایا جاتا ہے اور ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے، یہ کوئی سند کے لحاظ سے بہت قوی روایت نہیں۔
ایک ای میل پر ہمیں سوال آیا ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کورٹ کے تھرو دی طلاق، اور میں نے باقاعدہ ہوش و حواس میں طلاق دی، لیکن مجھے چونکہ طلاق کا پروسیجر نہیں پتا تھا، طلاق تو ہو گئی کورٹ کے تھرو لیکن پروسیجر پتا نہیں تھا، اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، کیا صورت ہوگی؟
جب آپ عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ کوئی دوسرا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو عدالتی کے پاس جانا پڑے گا، یا پھر عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھا جائے گا کیا فیصلہ دیا ہے۔ مثلا عدالت نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ دیا ہے، یا عدالت نے شوہر سے یہ کہا ہے کہ آپ طلاق دے دیں اور شوہر نے عدالت کے حکم پر طلاق دے دی ہے، تو طلاق کی کیا نوعیت ہوئی ہے، جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ عام حالات میں یہی توقع کرنی چاہیے کہ عدالت نے دین میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق کرائی ہوگی، چنانچہ طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، اب وہ جب چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو میں کر سکتا ہوں، تاہم جب تک آپ فیصلہ نہیں دیکھ لیں، یہ معلوم نہیں کر لیں عدالت نے کیا لکھا ہے، کیا ڈگری دی ہے، اس وقت تک حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔
جی آپ کا سوال ہے؟
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا انسان کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ اسے آخرت میں سزا دی جائے؟ اگر ہم 2016 کی بات کریں تو 80% تو لوگ تو ویسے ہی مشرک ہیں، اور مشرک کے لیے اسلام میں قرآن میں ویری ویل ڈیفائنڈ کرائیٹیریا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اب ہم 20% مسلمانوں کی بات کریں تو 10% کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ہم یقین سے کافی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان میں دنیا کی تمام برائیاں موجود ہیں جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے فار سم ٹائم، اس کے بعد وہ پھر جنم چلے جائیں گے۔ باقی بچ کے 10%، تو مطلب 90% سے 95% لوگ جو ہیں جو کہ ہم عام مشاہدے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، اور مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ سیٹ کیا ہے، کریٹیریا سیٹ کیا ہے، کیا وہ انسان کی فطرت سے اگینسٹ نہیں ہے؟
دنیا میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر لوگوں کے ایمان، ان کی جنت اور ان کے دوزخ کا فیصلہ ہم کو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا باطن کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جن کا ہم نے مسلمان نام رکھا ہوا ہے وہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کس صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں کس بنیاد پر تمہارا محاسبہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں تمام انسانوں کو یہ شعور دے کر دنیا میں بھیجتا ہوں کہ میں ان کا خالق ہوں، اور میں ان کو اخلاقی شعور بھی دے کے بھیجتا ہوں۔ یعنی اس چیز کے لیے کسی پیغمبر کی بھی قرآن کہتا ہے ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ تمہیں دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں دینا کسی کو، تم نے ملاوٹ نہیں کرنی، تم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کسی مذہب کی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ تو میں نے تمہارے اندر ڈال دی ہے۔ تو انسان کا اولین امتحان یہی ہے جس میں اس کو ڈالا گیا ہے۔ اس میں مسیحی بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے۔ اس کے بعد جتنا جس کا علم ہے اس کی بنیاد پر وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر یہ بات کہ آپ فیصلہ کریں گے اس بات کا کہ یہ آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا نہیں کر رہا، میرے پاس تو یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو توقع کرنی چاہیے کہ بہت سے لوگ اس معیار پر پورے اتریں گے، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ 10% بھی پورے نہیں اترتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمام چیزوں کا شعور دے دیا، علم دے دیا، انصاف کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، اس کے اسباب فراہم کر رہا ہوں، جو کچھ پوچھوں گا اس بنیاد پر پوچھوں گا کہ تمہارے پاس علم کتنا تھا، تمہارے پاس عمل کی صلاحیت کیا تھی۔ تو انصاف کی بنیاد پر یہ تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ پوچھے۔ اس لیے کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو خود بربادی کے حوالے کر دیا تو پھر اس کو گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ نتیجہ کیا رہا، اللہ کی اسکیم کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، اس پر قیامت میں میں اور آپ دونوں مل کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، بات بھی کر لیں گے، لیکن بہرحال جو بات کی گئی ہے وہ تو بالکل معقول سیدھی بات ہے۔
جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ اکثر جو اپنے پروگرام میں جب بات کرتے ہیں اور دین کی اور اسلام کی جو تعبیر کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آسان نہیں بنا رہے دین کو، دین اتنا آسان تو نہیں ہے؟
میں اسی بات کو الٹ کے کہوں گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں، آپ نے دین کو بہت مشکل نہیں بنا دیا۔ یعنی اللہ کا دین آسان ہی ہے، آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ فرمایا کہ دین و یسر، دین آسان ہے۔ آپ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ جب تم لوگوں کو دین بتانے کے لیے جاؤ تو یسرو بلا تو اسرو، آسانی پیدا کیا کرو، مشکل نہ پیدا کیا کرو۔ بشرو ولا ترفرو، بشارت دیا کرو، لوگوں کو بدکنے کے اسباب نہ فراہم کیا کرو۔ تو اس وجہ سے دین آسان ہے، آپ نے مشکل بنایا ہے، بڑی محنت کر کے میں اس کو اس کی اصل صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
ٹھیک، یہاں کوئی کوشچن ہے آپ کا؟
السلام علیکم سر۔ سر میرا کوشچن یہ کہ جس طرح اسلام میں غیبت کرنا منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے، تو ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ ایک ظالم انسان بیٹھا ہوا ہے اور ان کے نیچے دو شخص ہیں، وہ ان دونوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں اگر دونوں اس کی آپس میں باتیں کریں کہ اس نے غلط کیا یا اس نے یہ کیا، یہ شخص ہے ہی ایسا، تو کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کا گناہ ہوگا کہ انہوں نے آپس میں کیوں اس طرح کی بات کی؟
دیکھیے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کسی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، دوسرے کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو یہ غیبت نہیں ہے کہ ایک مظلوم ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کرتا ہے، اس کو تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ اللہ من ظلم، یعنی کوئی آدمی کسی کو برا بلا کہے، سب و شتم کرے، تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مظلوم کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی دعائی دیتا ہے جو اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو غیبت کی تعریف یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب کے، یعنی کوئی سبب ہونا چاہیے نا، آپ کیوں کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس کو دوسروں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے آپ اس کی برائی کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بات اس کے علم میں نہیں آنی چاہیے۔
سر آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا بھی جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل اگر ہم سائنس کے دور کی بات کریں تو وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ہی جان لیا جاتا ہے کہ ہاں اس میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی ہے نعوذ باللہ، یا کیا اس کے اندر حکمت ہے؟
یہ جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا، انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، ان سوالات کو جن لوگوں نے اس وقت سنا، جو اس وقت مجلس میں موجود تھے، انہوں نے آگے روایت کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مستند روایت ہے وہ سیدنا عمر بن الخطاب کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ جو الفاظ جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ نقل ہی نہیں کیے، بتایا ہی نہیں کہ اس میں یہ بات بھی کہی گئی تھی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، بلکہ اس روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں جبریل کے جانے کے بعد بھی وہاں بیٹھا رہا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی امکان نہیں ہو سکتا کہ وہ چلے گئے ہوں اور پھر یہ الفاظ کہے گئے ہوں۔ یہ الفاظ ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے، تحقیق سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت بعد میں کسی نے ایک آیت کو مناسب حال پا کے وہاں بیان کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث سے تو آپ نکل آئیے، اس میں یہ چیز بات سرے سے تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اصل میں جو بات ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی یہ آیت قرآن میں موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم میرے پاس ہے۔ وہاں سیاق و سباق یہ ہے بات کا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن قیامت برپا ہونے والی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے قیامت کب برپا ہوگی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، قیامت کا علم میرے ہی پاس ہے، اور اس کا میرے ہی پاس رہنا یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور کیا جس چیز کے وقت کا تم کو علم نہ ہو تو تم اس کا انکار کر دیتے ہو؟ اس میں مثال دی ہے اس بات کی کہ یہ تمہیں معلوم ہوتا ہے نا کہ ایک عورت کے ہاں پیدائش ہونے والی ہے، وقت تو نہیں معلوم ہوتا، بعض اوقات نہیں جانتے ہوتے، پھر کیا اس کا انکار کر دیتے ہو؟ اس طرح کی مثالیں دی گئی ہیں، اس میں یہ بات ہرگز نہیں کہی گئی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کن کن چیزوں کو جانتے ہیں، کن کن چیزوں کا علم ان کے پاس ہے۔ باقی اگر علم و عقل کی روشنی میں آپ دیکھیں تو اصل میں یہ جو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہیں بعض وقت اس کا علم نہیں ہوتا، تو کیا پھر انکار کر دیتے ہو؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ صرف لڑکی اور لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے، کل کیا بنے گا، کیا صلاحیتیں لے کے آیا ہے، خدا نے اس کے اندر کیا چیزیں رکھ دی ہیں، کیا فتنے اس سے پیدا ہوں گے، کیا خیر دنیا کے لیے ہوگا، تو یہ سب کچھ کہاں سے جان لیا آپ نے؟ تو اس وجہ سے بڑا تھوڑا سا علم ہے جو ہمیں ابھی سائنس کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اس کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔
جی
السلام علیکم سر۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو پہلا کلمہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ نان مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں تو انہیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تو جو نان مسلم سے مسلم ہوتے ہیں انہیں ایک کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا جو نان مسلم مسلم ہو رہا ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ مسلم ہو رہا ہے؟
اصل میں کلمہ کیا چیز ہے، اس میں دو باتوں کا اقرار کیا جاتا ہے، یہ بات کہ اس کائنات میں اللہ ہی تنہا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ توحید کا اقرار ہے۔ اسلام توحید کا مذہب ہے، وہ دنیا کے سامنے یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور وہی ہے کہ جس کے سامنے سب کو ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ دوسری بات جس کا اقرار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے اب وہی دین کا تنہا ماخذ ہیں، لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ اب اللہ کی ہدایت جو ان کے ذریعے سے پہنچے گی اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ آپ اس کو عربی زبان کے الفاظ میں ادا کر دیں، آپ اس کا اقرار جیسے میں نے اس کو بیان کیا ایسے کر لیں، تو آپ مسلمان ہیں اور آپ کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے کہ جب ہم خدا کا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ان سے دو باتوں کا اقرار کروائیں گے، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ جو ای میل ایڈریس اسکرال ہو رہا ہے، آپ اس پر ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے ان سوالات کو ہم مزید کسی اور پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔